کی آیت ہمارے تلاوت کی، کہا کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو.
وعن علی، معلوم چه موجود دارا، وعن علی علیه السلام ان مالک الموت هو مالک الحیات. این تعبیر مولا،
حضرت مولا علی بن ابی طالب علیه السلام آیا ہے کہ جو مالک موت ہے وہی مالک حیات ہے.
و حضرت باقر این روایتی که الحیات و الموت خلقان من خلق الله.
یہ پانچویں امام سے روایت آغان نقل کی کہ حیات اور موت اللہ کی مخلوقات میں سے دو مخلوق ہیں.
فَإِذَا جَاءَ الْمَوْتِ فَدَخَلَ الْإِنسَانِ، داخل انسان میشه، یعنی مستقریه بر انسان میشه.
اگر موت آئے تو وہ انسان پر آت، یعنی چھا جاتی ہے.
لم يدخل فی شیء الا و خرجت من نور حیات، این که میاد و میره.
یہ کسی میں موت کسی میں داخل نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ اس کے بعد ایک حیات ہے.
خب
یہ چلا گیا کوئی اور آ گیا
انسان حالا موت میاد. موت حقیقت است، واقعیت است. حتی اذا جاء احدهم الموت، حتی اذا جاء احدهم الموت، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت فتاب میرسد کندا.
جب ان میں سے کسی ایک پر موت نازل ہوتی، موت آ جاتی ہے، تو یہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے اور خدا سے طلب کرتے ہیں خدایا ہمیں لوٹا دے واپس وہاں
اللہ
تاکہ کچھ اچھا کام کریں.
انہا کلمت ہوا قائلہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ.
کہا نہیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک بات ہے جو ان کے منہ سے نکل گئی.
حالا اینجا
اور ان کے پیچھے یوم بعث تک برزخ کا عالم ہے، برزخ میں یہ رہنے گی.
خوب اینجا حالا دیگه گوش کن، اون حرفه سخت تمام شد. من تصمیم داشتم یکی دو جلسه راجع به اون بحث کنم، یعنی گفتم همین اجمالا یه چیزی بهتون بگم که خسته هم میشید بشید.
من چاہتا تھا کہ دو جلسے اس فلسفی نقطہ نظر سے موت کے اوپر گفتگو کی جائے، لیکن پھر اپنے رائے سے پلٹ گیا اور میں نے کہا کہ اجمالا گفتگو کر رہا ہوں، تھوڑا سا تھک بھی جائے تو تھک جائے کوئی بات نہیں.
خب ببینید، یکی از سهل ترین شیوه های تفهیم و تفهم مسئله تشبیه گوییست، تنظیر گوییست، مثل گوییست.
انسان جو افهام و تفهیم کے لیے مختلف طریقوں سے کام لیتا ہے، ان میں سے سب سے آسان تفهیم و تفهم کا طریقہ ہے مثال کے ذریعے سے بات کرنا.
همه اقوام ملل زبان ها از این تنزیل و تنزیل و تشبیه استفاده می کنند.
اور یہ طریقه کلام دنیا کے تمام انسانوں کے پاس رائج طریقہ ہے کہ وہ مثال کے ذریعے سے، شبیہ کے ذریعے سے بات پیش کرتے ہیں.
شاید بعضی از مفاهیم و معانی رو در قالب الفاظ غیر تشبیهی نشود به مخاطب القا کرد، ولی با تشبیه می شود.
شاید بعض مطالب کو تشبیه سے ہٹا کر اگر پیش کریں تو وہ ذهن مخاطب کے ذهن میں صحیح طرح سے جایگزین نہ ہو جائے، اس کے برعکس اگر مثال کے ساتھ پیش کریں تو اچھی طرح سے پیش جائے.
در مسئله مرگ و زندگی انسان قبل از مرگ و زندگی انسان بعد از مرگ در آیات قرآنی و روایات ائمه طاهرین از این قاعده استفاده شده برای تفهیم.
موت که حواله سه، موت سے پہلے کی زندگی کے حوالے سے، موت کے بعد کی زندگی کے حوالے سے قرآن میں بھی حدیث میں بھی اگر گفتگو ہوئی ہے تو وہ گفتگو مثال کے ساتھ اور تشبیہ کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی ہے.
قرآن و روایات آمدن عمر من و رفتن من را تشبیه کردن به بازار و محل تجارت.
قرآن میں اور احادیث میں میری عمر، اس کا گزرنا اور اس کے بعد موت واقع ہونا، اس کو بازار اور تجارت سے تشبیہ دی.
تو بازار و تجارت معلوم چه میکنه؟ فروشنده است، خریدار است، پول است، متاع است، چهار تا چیز.
مارکیٹ کے عناصر چار ہیں، کوئی بیچنے والا ہوتا ہے، کوئی خریدنے والا ہوتا ہے، کوئی جنس ہے جسے بیچی جاتی ہے، اور کوئی اس کے عوض میں دی جانے والی کوئی رقم ہے جو دی جاتی ہے. یہ چار چیزیں ہیں.
صحیح ہوں یا نا؟ فروشنده، خریدار، ثمن مثمن.
بائر، مشتری، ثمن مثمن، ان کے اصطلاحی نام یہ.
آره. ما هم در این عالم، تشبیه رو ببینید، ما هم در این عالم معامله گرانی.
اس عالم میں ہم انسان معاملہ کرنے والے، معاملہ کرنے والے لوگ.
پس من دارم خرید و فروش میکنم.
تو میں خرید و فروش کا کام کر رہا ہوں.
آقا سرمایت چیه؟
کیا خرید و فروش ہو رہی ہے؟ سرمایہ کیا ہے؟
عمر. عمر، عمر هم معنا کردیم در قبلا، یادتون باشه.
عمر سرمایه ہے انسان کے لیے، زندگی سرمایه ہے.
متاع مورد معامله چیه؟
وہ جنس کیا ہے کہ جس کا معاملہ آپ کر رہے ہیں؟
ایمان، خوف، فضیلت، رذیلت. هر کسی متاعی دارد، به بازار آورده، به مرعا و منظر گذاشته.
وہ جنس کہ اس عمر میں جو انسان حاصل کر لیتا ہے وہ یا ایمان ہے یا ضد ایمان، یا فضیلت ہے یا رذیلت ہے، پستیاں ہیں،
یا خیر است یا بد است، یا حسن است یا شرارت است. متاع همینه،
یا حسن ہے یا شرارت ہے، یا خیر ہے یا شر ہے،
یا سکوت در مقابل ظلم است یا دفاع از مظلوم است. این متاع ہے.
یا ظلم کو دیکھتے ہوئے خاموش رہنا ہے یا مظلوم کا دفاع کرنا ہے.
چه کنیم که متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسند.
کہ جنس دین اور جنس کفر دونوں کے خریدار پائے جاتے ہیں. ایک گروہ وہ ہیں جو دین کو خرید کے چلے جاتے ہیں، ایک گروہ وہ ہیں جو کفر کو خرید کے چلے جاتے ہیں.
پس مردم معامل گران ہیں. عمر سرمایه است که میدیا متاعی که میخری چیه؟ یا فضیلت است یا رذیلت.
انسان مشتری خرید رہا ہے. کیا دے کے خرید رہا ہے؟ عمر. عمر دے کے خرید رہا ہے. کیا خرید رہا ہے؟ یا ایمان یا ضد ایمان.
صحیح ہے صحیح.
یا فضیلتیں یا رذیلتیں.
این روایت رو ببینید، تمثیل اینجاست، تمثیل و تنزیل اینجاست، استعاره اینجاست. چه زیبا این روایت از احمی جعفر سامونزاده. انما الدنیا سوق من الاسواق. مردم دنیا یک بازاری از بازار هست.
امام سے یہ روایت ہے کہ فرمایا کہ لوگو دنیا ایک مارکیٹ ہے.
منها خرج قومن بما ينفعهم. بعضی ها رفتن آسوم کلام بردن.
بعض انسان اس مارکیٹ میں خوب کما گئے. خوب
میبیند سرمایه عمر رو داده، متاع فضیلت خریده.
اسے ایک سرمایہ دیا گیا تھا، وہ اس سرمایہ کے ساتھ اس مارکیٹ میں وارد ہوا، فضیلتیں خرید لی.
سرمایه عمر رو داده، قلوب مؤمنین رو خدا بهش داده. امام حسین من ها خرج قوم به ما ینفعهم و من ما خرجو به ما یضرهم. ادهیم شقاوت خریدند.
سرمایه عمر دے کر قیامت تک آنے والے انسان، وہ انسان جو کہ احرار ہیں، ان انسانوں کے دلوں کو خریدا. ایک یہ انسان ہے، ایک وہ ہے کہ جس نے سرمایہ عمر دے کر عمر بھر کے لیے لعنتیں خریدی. ایک وہ انسان ہے.
معاملات دنیا سوق من الاسواق،
دنیا بازار ہے و یہاں معاملہ ہوتا ہے.
وعن ابی الحسن الثالث علیکم السلام،
حضرت امام علی النقی علیہ السلام سے ہے،
الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون.
کیا یہ دنیا ایسی مارکیٹ ہے کہ یہاں کچھ تو خوب کما گئے اور بہت سارے لوگ خسارہ، اپنا سرمایہ جان سرمایہ عمر دے کے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا سوائے ملامت اور مذمت اور لعنت کی.
بازار حساس
سٹاک ایکسچینج ہے یہ.
یہ مرتبه میبینی امریکایی یک تکون بهش میدهند 2500 میلیارد دلار از ثروت کشورهای عربی میگیرند.
سٹاک مارکیٹ میں امریکی ایک دفعہ ایک گیم اس طرح سے کھیلتے ہیں کہ 2500 میلیارڈ دلار 2500 بلین ڈالر عرب ممالک سے کھینچ لیتے ہیں.
خسارت
عربوں کے لیے خسارت، ان کے لیے فائدہ.
درست. چه زیبا دنیا همینه. کشورهای عربی در مقابل سکوت در قضیه غزه، شما میدونید چی رو خریدید؟ نفرین ابدی رو، بدنامی ابدی رو. سوق من الاسواق.
اس بازار دنیا میں غزه پر ہونے والے مظالم کو دیکھتے ہوئے خاموش رہ کر، اے عرب ممالک تم نے کیا خریدا کچھ پتا ہے؟ کہ عمر بھر کے لیے نام آر ذلت اور پستی.
صحیح ہے صحیح ہے. چقدر روایات زندہ بابا، این روایات شو وسیع معنا کنید.
یہ روایتیں کتنی زندہ روایتیں ہیں اگر مصداق ان کے لیے پیدا کیا جائے.
قرآن هم اعمال خوب و بد من رو به تجارت تشبیه کرده. عجیبه ها، اینجا تعبیر تجارت آورده قرآن.
قرآن مجید میں بھی ہمارے اچھے برے اعمال کو
دس
پیش کیا ہے تجارت کے خالق نے.
خیلی جالب ہے دنیا سوق است. این ریاضتون باشه، این از ائمه گرفتیم، حالا میخوایم بریم سراغ علما.
ائمه علیهم السلام کے کلمات سے یہ عبارت ہمیں مل گئی کہ دنیا مارکیٹ ہے، بازار ہے.
صحیح ہے، صحیح نہیں ہے؟
صحیح.
ہاں، معاملہ گر یک، سرمایه اون، متاع فضیلت و ایمان، شرک و کفر.
مارکیٹ ہے تو یہاں چار چیزیں ہونی چاہیے، خریدار، بیچنے والا اور جنس سرمایہ.
حالا و من الناس وچ زیباس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله والله رعوف بالعباد. آمدن بفروشن، دنیا سوقه.
قرآن میں ہے کہ ومن الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں کچھ وہ ہیں کہ وہ بیچ رہے ہیں اپنے نفس کو. کیا لیتے ہیں، کیا خریدتے ہیں؟ مرضی پروردگار.
یادتان باشه نه علی مرتضی معامله صفحی میکند، نه خدا معامله صفحی رو امضا میکنه و خودش قبول میکنه. نه،
یاد رکھیں یہاں معامله علی و خدا کے درمیان ہے. علی بیچ رہے ہیں، خدا خرید رہا ہے،
سوق ہے.
اور نہ علی نقصان کا معاملہ کرنے والے ہیں، نہ خدا نقصان کا معاملہ کرنے والے ہیں.
لیکن جانم رو در کف دست گرفتم، بازار خدا خریدار ایمن فروشندم.
علی کہتے ہیں کہ اس بازار میں خدایا میری جان آج متاع ہے، میں اسے دے رہا ہوں، دینا چاہتا ہوں.
دنیا سوق ہے
کچھ، اور اس کے بدلے میں کیا لینا چاہتے ہیں؟ مرضی پروردگار سے کم کوئی چیز نہیں.
فروشند علی، متاع فروش جان،
خریدار خدا. و من الناس من یشتی نفس رو ابتغاء مرضات الله والله رعوف بالعباد. امینه، دنیا سوقه.
علی جان بیچ رہے ہیں، خدا خرید رہا ہے، اور یہ دنیا کے بازار ہونا، یعنی یہ
در یک جای دیگه بیدیم برند بِعْسَمَشْتَرُ و بِهِ اَنْفُزَهُمْ اَنْ يَكْفُرُ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهِ.
بعضی هم هستند، چی میخرند، چی میفروشند؟ کفر به ما اَنْزَلَ اللَّهِ.
بعض لوگ وہ ہیں که قرآن نے پیش کیا ہے، کیا خریدتے ہیں، کیا لے لیتے ہیں؟ کفر به ما اَنْزَلَ اللَّهِ، عمر دے کر کفر خرید لیتے ہیں.
به اسمش شروع، اما چه بد معامله ایست، چه بد شرایی.
قرآن نے کہا کہ یہ کتنا برا معامله ہے، کتنا برا معامله ہے.
اما در مورد معامله تجارت انسان های با ایمان، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجارة لن تبور. چه زیبا.
جو لوگ خدا پر ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ وجہ لاتے ہیں اور تلاوت سے کتاب کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جس میں ان کے لئے نقصان نہ ہو.
لن تبور، لن تبور. ببینید اینو میخوام براتون معنا کنم.
خیلی ظریفه در این آیه، یک ظرافتی. زمین دو زمین، زمین دایر و زمین دایر.
زمین کی دو قسمیں ہیں، ایک کو بایر زمین کہتے ہیں اور دوسرے کو دایر زمین.
از کراچی میری به طرف بلوچستان، تو اون بیابون لنگزر ریگستان هیچ چی نیست. این زمین زمین بایره،
هی تخم بریز روی.
نکل کے بلوچستان کی طرف جائیں تو اس طرف کی جو زمین ہے وہ باغیر زمین ہے، آپ جتنے بھی بیج بوئیں کچھ اگتا نہیں.
بعضی ها تو این دنیا تجارتشون تجارت بایره.
اس دنیا میں کچھ کی تجارت ایسا ہے کہ جیسے لم یزرع زمین میں کاشت کرنا،
یعنی برای خودش ثمر نداره.
جس طرح سے لم یزرع زمین میں کچھ اگنے والا نہیں ہے، ان کی اس متاع حیات کو دیکھ کر کچھ ان کے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے.
اون وقتی که میخواد بره این نگاش میکنه ای وای حساب جاری بانکیم چی شد.
جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اپنے اس بینک بیلنس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آئی میرے بینک بیلنس کا کیا ہوگا.
آئی فلان زمین چی شد نمیتونی ببری لن تبور تبور
اینجا تبور
ہاں که نہ وہ بینک بیلنس کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے، نہ وہ زمینیں کی جن پر اس نے سرمایہ گزاری کی ہے انہیں لے کے جا سکتا ہے، نہ وہ مارکیٹ نہ وہ اور چیزیں، وہ تو یہی رہ جائیں گے خود جائیں گا. تو یہ ہے معاملہ ضرر کا معاملہ.
اللہ کے یتنون کتاب اللہ اقام الصلاۃ انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه
فیرجعون تجارتا لن تبور. نه تجارت بدون دایر دارن لن تبوره.
لیکن جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں راہ خدا میں دے دیتے ہیں، بلال اعلان بھی دے دیتے ہیں چھپا کر بھی دے دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا معاملہ نقصان کا معاملہ نہیں ہوتا ہے.
در مورد
یہ اس زمین میں بیج ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ زمین زرخیز ہے، احسن زرخیز زمین میں بیج ہو رہے
ہیں. در باره معامله گران بی ایمان و منافق هم داره خدا.
بے ایمان اور منافق لوگوں کے معاملے کے بارے میں یہ قرآن میں ہیں
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى فما ربحت تجارتو
آن بازار حساس شد دو مرتبه
فما ربحت تجارتو 50% افول 60% افول فما ربحت تجارتو.
اچھا ان کے کفار کے بارے میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہدایت کے بجائے انہوں نے عماد خریدی، اندھا پر، اور یہ اپنی تجارت میں ان کو کوئی ربح نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ٹوٹلی خسارہ، ٹوٹلی نقصان.
بشر دنیا سوق من الاسواق.
اے بشر
دنیا بازار ہے،
دنیا بازاروں میں سے ایک بازار ہے.
الان دید تو شرکت بیمه دلالا هستن میگن برو مشتری پیدا کن.
بیمه کمپنیاں ہیں ان میں لوگوں کو رکھا گیا ہے کہ آپ جائیں اور کسٹمر پیدا کریں، جتنا کسٹمر پیدا کریں گے اتنا آپ کا حصہ ہوگا.
صحیح ہے تو مخصوصا در تجارت های کلان جهانی الان کسانی هستن دارن واسطه گری میکنن پولای کلان هم میخورن.
که بڑی بڑی کمپنیوں میں بھی اسی طرح ہیں، کسٹمر پیدا کرتے ہیں، کسٹمر پیدا کرنے کے خود پیسے ہوتے ہیں.
تو بازار نفت، گاز، برنج، چاور، چندونم، نخود، لوبیا، بعد
فروت
ماشاءالله دلالی میکنن.
تو دلالی خود کام ہے، یہ ہو رہی ہے.
آیا تو این سوقی که خدا درست کرده که من هستم معامله گر، متاع سرمایه هم عمر منه، متاع هم فضیلت و شقاوت، آیا دلالی هم وجود داره یا نه؟
اچھا این سوق دنیا میں بھی که جس میں چار چیزیں ہیں، یعنی یہاں پر بھی دلالی کا کام ہوتا ہے.
تو این تجارت واسطه ہی هم هست یا نه؟
اس تجارت میں بھی کوئی واسطہ گری کا کام انجام دیتا ہے.
انبیاء و اولیاء معصومین دلالان این بازار ہیں.
انبیاء اولیاء اور معصومین اس بازار کے دلال ہیں
و جنس و میارن نشونه یعنی مستوره جنس، این نمونه جنس.
فضائل ایمان
نگو، همین که من میگم بگو
جنس را که آپ کے سامنے پیش کرتی.
یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. آیا دی بخواید من دلوری کنم؟
بہت خوب. ادلکم کہ کیا اے اہل ایمان، کیا تم میری دلالی پسند کرتے ہو؟ میں تمہیں دلالی نہ کروں،
میں دلالی اصلا کھلا سارے سنتا نہیں گزارا،
لیکن میں وہ دلال ہوں کہ اگر تم میری بات مانو تو دھوکے میں نہیں رہو.
دروغ نہیں کیا،
جھوٹ نہیں بولتا ہوں،
منفعت ہم نہیں بکھاؤں،
اور اس میں دلالی کے بدلے میں پیسہ بھی مجھے نہیں.
عجب دلالا یہ خوبی. 13 جای قرآن لا اسألكم علیه اجرا، لا اسألكم علیه اجرا،
اونجا بگو الا المودت فی القربی تازه ما سألكم من علی فاول لکم، بخوام بدم به خودتون آدم بشین.
اور قرآن میں متعدد جگہوں پر اجرت بھی نہیں چاہیے اس دلالی کی، اجرت اور فرمانے اس دلالی کی اجرت بھی نہیں چاہیے، اور جہاں چاہی گئی اس اجرت کا فائدہ بھی اسے نہیں ہے، سب تمہارے لیے.
هل ادلكم على تجارت على تجارت تنجيكم من عذاب اليم.
کیا میں تمہیں دلالی نہ کروں، تمہیں نہ دکھا دوں ایسی تجارت کی جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے.
تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. عجیب، این دو تا رو آورده،
بہت عجیب ہے کہ یہ تجارت جو عذاب علیم سے بچائیں، یہ تجارت کون سی ہے؟ ایمان باللہ کے بعد جہاد ہے. ہمارے سارے عام طور پر ذکر ہوتا تھا نا، اب کے بعد جہاد ہے. جہاد بے اموالکم و انفسکم.
تؤمنون باللہ و تجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم.
ایمان اور جہاد بے اموال اور جہاد بے انفس، یہ وہ تجارت ہے جو آپ کو عذاب علیم سے بچا.
اما بشر یادت باشه یه دلال دیگه موجوده.
چقدر راه رو باز کردن، خیلی قجن آمدن شفاف گویی کردن، یه دلال دیگه هم هست.
اون کی هست؟
یاد
بار دلال بیه
بار داری.
ان الذين تردوا تردوا على الله،
جبکہ ان کے لیے ہدایت آشکار و واضح ہوئی تھی،
یعنی شنیدند از پیغمبر که گفت هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. اینو شنیدند،
یعنی ہدایت ان کے لیے آشکار ہوئی تھی. یعنی کیا ہوا تھا؟ یعنی یہ کہ پیغمبر سے وہ سن چکے تھے کہ خدا پر ایمان لاؤ اور اس کے راہ میں اپنی جان اور مال کے ذریعے سے جہاد کر لو تو عذاب علیم سے بچ جاؤ گے، یہ سن چکے تھے.
اور ہمارا شنیدن
یہ ہے تبین خدا.
یہ چیمیان در گوششون میگه بابا مسئله چیز دیگه سا، مواظب باش، ما هم یک بازاری داریم، یک متاعی داریم، اون طرف نمیا.
یہ سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی ان کے کان میں کسی نے کہا کہ نہیں یہ راستہ صحیح نہیں ہے، ہم آپ کو ایک اور راستہ دکھاتے ہیں.
مجاہد راہ خدا درد سردار ہے،
ان کے راستے پہ چلو گے تو یہاں جان دینی پڑتی ہے، درد سر میں مبتلا ہو جاؤ گے، ادھر نہ جاؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ.
دفاع از قصد درد سردار ہے.
اگر ان کے راستے پہ چلو گے تو غزہ پر ہوتے ہوئے حملے کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکو گے، کودنا پڑے گا، پھر آپ کو نقصانات ہوں گے.
گوش نہ دیو، یہ کی ہے؟ یہ حرف داری گوش میں نہیں جانے.
یہ کون ہے؟
الشیطان سول علیہم، شیطان میاد تصویر میکنه،
میگه بمون قدم بر نداری.
شیطان ہے جو ان کو بھول دیتی ہے اور برائیوں کو اچھی بنا پیش کرتی ہے، اور جو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، غزے کی طرف قدم بھی نہ اٹھانا.
وہ عمل لہو، خیلی لطیفہ، دیگه تو آرزو نداری؟ مگر تو امید نداری؟ مگر تو آینده نداری؟
جا بست
مگر نمیخوایی زن و بچت؟ بله مواظب باش.
و شیطان چه کرتا ہے؟ پر آرزو کرتا ہے اس کو،
اخفالشون میکنه بعد از پر آرزو امزاله هم، یعنی آرزومند نشان میکنه چه اخفالشان میکنه.
اس پر آرزویی میں وہ حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے.
این تا اینجا. پس ببینید یکی از راه‌های تفهیم حقایق تشبیه است و استعارت است، استعارت و تندیل است و تاخر.
پس حقایق کو سمجھانے کے، یعنی افهام و تفهیم کے طرق میں سے ایک طریقہ ہے تشبیه اور تمثیل کے ذریعے سے بات پہنچا دینا، جو جس پر قرآن میں بھی اور معصومین کے کلام میں بھی عمل ہوا ہے.
طبقات اینجا. اما یه فرقی هست بین اون بازار و این بازاری که در درون خودته.
لیکن ایک فرق ہے اسٹاک مارکیٹ میں اور دنیا کے بازار میں.
در اون بازار خب امروز منفعت میکنم، خوشحال میشم. این خوشحالی چند ساعتی بیشتر طول نکرد، ممکنه فردا ضرر بکنه.
اسٹاک مارکیٹ میں جو تجارت کرتا ہے اس کو حاصل ہونے والی خوشحالی تھوڑی دیر کے لیے ہے، جب تک کہ وہ نفع ہے. وہ دوسرے دن ہو سکتا ہے وہ ضرر کرے، وہ خوشحالی ساری ختم اور پھر دوبارہ بدحالی آ گئی، وہ کم آ گیا.
همینطور ولی نہ زود گزر ہے.
تو یہاں یعنی اسٹاک مارکیٹ کی تجارت میں خوشحالی بھی بدحالی بھی بدلتی رہتی ہے.
ولی تو اون مارکت جا برای خوشحالی و بدحالی نیست.
لیکن
و برگشت
دنیا کو جو سوق کہا ہے اس میں یا خوشحالی بدحالی نہیں ہے.
تمامه. بل ادام میگی رب برجعون لعلی عمل صالح بی ما در ایک ادام بیده کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون لا یومه یومسون. تمام کار
یهان اگر
دیگه به این بازار نمیتونی برگردی تجارت کنی،
که یهان اگر آپ نے ایمان حاصل کیا ہے تو الحمدللہ ایمان کے ساتھ کام تمام ہو گیا، اگر کفر حاصل کیا ہے تو کفر کے ساتھ تمام ہو. اس لیے دنیا میں تو اس کے لیے یہ تغیرات نہیں ہے، مرنے کے بعد اسے ہوش آئے گا اور کہے گا خدایا مجھے لوٹا دو تاکہ میں کچھ اچھا کام کروں. لیکن اس کے لیے لوٹایا جانا بھی ممکن نہیں ہوگا.
ببینید شما واحد عمر چی میدونید؟ سوال واحد عمر چیه؟ از مادر میپرسید بچه چند سالشه؟ یه 7 سالشه. واحد عمر ساله برمشه.
اچھا عمر کو کاؤنٹ کرنے کا جو معیار و پیمانہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ ماں سے پوچھیں کہ بیٹے کی عمر کیا ہے تو وہ کہتے ہیں 7 سال کا ہے.
تو تعلیم واحد
عمر کو تولنے کے لیے پیمانہ جو ہے وہ سال ہوا.
تو تعلیم بھی جو 6 سالش بشے بھی
اسکول میں داخل کرنا ہو کہتے ہیں 6 سال اس کی پوری ہونی چاہیے. البتہ ہمارے یہاں مختلف سالوں کا رہتا ہے، بعض ممالک میں پابندی ہے کہ 6 سال تمام
ہو. واحد داره بعضی واحدش عمرشون رو ماه میدونن، یه خود دقیق ترن یا 7 سال و 6 ماه.
بعض لوگ مہینے کا بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی 7 سال 6 مہینے ہو گئے یا 5 مہینے ہو گئے.
معمولا اینطوره دیگه ها. بابا در مکتب اسلام واحد عمر تو سالی نیست، ماهی نیست، روزیست و ساعتیست و دقیقهی. جالبه ها،
مکتب اسلام میں عمر انسان کی پیمائش کا میٹر سال نہیں ہے، مہینہ نہیں، بلکہ دین اور اس دین سے بھی کمتر ساعت اور
دقیقے
منٹ اور سیکنڈ
ہیں. انما انت عدد الایام بشر، تو مجموعی از آراتی.
کلام غالباً کلام امیر المومنین میں ہے کہ تم عدد ایام ہو، عدد ایام دنوں کی تعداد تم وہ، یعنی تمہاری حقیقت جو ہے وہ یہ آنات ہیں کہ جن سے آپ کی عمر بنتی ہے.
فکل یوم علیک یمسی ببازک
واحد شمارے اینے.
پھر حضرت نے فرمایا کہ جتنے دن گزرتے ہیں تم میں کاستی آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے.
یامزی به بازک تمام شد رفت،
تمہارا کچھ حصہ گیا.
این سرمایه بر نمی گردد، این بازار اون بازار نیست که فردا برید و ورسه به تجارت کنید. تمام شد،
ایک دن گزر گیا تو یہ سرمایہ گیا. یہ دیگر اسٹاک مارکیٹ نہیں ہے کہ آج میں نے نقصان کیا تو کل دوبارہ اس سے زیادہ کماؤں گا، وہ واپس پلٹنے کی بات ختم ہو گئی، یہ عمر گئی.
بے نمبر اکرم عدد سے منافقین و کفار خیلی اذیت میکشید. یہ آیه در قرآن ہے، اینو بگم خیلی لطیفه. فلا تعجل علیهم انما نعد لهم عدا.
ان کے لیے جلدی نہ کر. انما نعد له عدا،
لا نعد لهم عدا،
از عمرشان چیزی باقی نداره، ما مشغول شمارشیم.
جلدی نہ کر کہ ہم ان کی عمر کو کی گنتی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، یعنی ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں، یہ پھر آئیں گے ادھر.
خب یعنی چیه؟ انما نعد لهم عدا، تسکین میده پیغمبر را، ما میشماریم.
چی رو میشماری خدا؟
خدا کہہ رہا ہم گنتی کر رہے ہیں. کیا گنتی کر رہے ہیں؟
یہ کسی آمده خدمت حضرت ابی عبداللہ صادق سلام علیہ وسلم سوال کر رہا ہے.
کسی نے ہمارے چھٹے امام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا،
گفتا آقا این معنی انما نعد لهم عدا چیه؟
سائل نے پوچھا کہ یہ اس کی کیا معنی ہے کہ انما نعد لهم عدا.
قال ما حضرت بشرو ما هو عندك، فلو تو چیه تو بگو چجور فهمیدی آیه رو.
خب امام نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، مقصود یہ کہ اس آیت کو سمجھنے کے لحاظ سے تمہارے ذہن میں کیا ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو؟
اور تو عدد الایام، یعنی خدا شمارش میکنیم یا شمارش کردیم خیلی نمونده از شما.
اسرائیل نے کہا کہ میں تو عدد ایام سمجھتا ہوں، یعنی ان کی عمر کے دن.
قال ان الاباء والامهات يحسون ذلك،
حضرت امام صادق نے فرمایا یہ تو ماں اور باپ گنتے ہیں بچوں کے دن.
لا ولكنه عدد الانفاس، نفس های شماره.
نہیں دن نہیں، خدا ان کی سانسوں کو گن رہا ہے، ہر سانس کا کم ہونا ان کی عمر کا ختم ہونا، سانسوں کو گن رہا ہے.
اینجا اینجا پس این بحث رو ادامه میدیم، چون میخوام این رپر جون لعل عمل و سالم فی ماتره خوب معنا بشه ها.
یه بحث جاری رہے گی اور میں اس آیت کے حصے کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں. رب ارجعونی لعل اعمل صالحا فی ما ترکتو،
خب این خوب معلوم بشه. خب منتها بنده امروز خیلی از مباحث رو انداختم، مسئله قبض روح رو بحث نمی کنم،
اون ساری باتیں من
سکرات موت رو بحث نمی کنم،
که قبض روح سکرات موت
اینا رو بحث نمی کنیم،
این که بحث نمی آید.
چون شاید دیدم نزدیک 7-8 جلسه بحث کنه،
ایسته که من اینه جب دیکھا تو یہ 7-8 گھنٹے چاہیے تھے اس کے لیے و چھوڑ دیا
انصافاً این است که بخواییم به اونجا برسیم بدون میخواییم بارد آدم برزخ بشیم و اینا مقدماتشه. خب پس انشاءالله خدا هممون رو از این عالم جسمانی در همین عالم لااقل با مقداری از عوالم برزخی معنوس کنه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.
خداوند متعال هم نمیسی عالم نه عالم جسمانی میں عالم برزخ کے کچھ مراحل سے معمول کریں انشاءاللہ.
ہفتے دیگر ہم هست، ہفتے بعد دیگر نه. میدونم این هفتے دیگر هست، هفتے دیگر هست منتها
اس کے بعد والا هفتے
اس میں بھی ہے تو موجود
اب نظر این هفتے باشه این هفتے آینده والی اتوار باشه بعدش دیگر
اتوار
حقیقت بیرون آورد خون تو از سرانگشتان چکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آج محرم کی چه تاریخی اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کہاں سے گفتگو کا آغاز کروں، لیکن اتنا عرض کرتا ہوں کہ اے آبا عبداللہ، جو بھی جب بھی حقیقت کے گریبان سے ہاتھ نکالے تو اس کی انگلیوں سے نکلنے والا خون تمہارا خون ہو.
حسین جان، ابدیت آوینه
حسین، ابدیت ایک شفاف آئینہ ہے.
پیش روی قامت موزون تو در عرض،
تمہارے پرعزم قامت کے سامنے.
حسین جان، آفتاب لایق نیست اگر نمی گفتم جرقه ای از نگاه تو.
ای حسین، آفتاب میں یہ قابلیت نہیں ہے، ورنہ ہم کہتے کہ آفتاب تمہاری روشنی کی ایک چمک ہے.
حسین جان، تو تنہا تر از شجاعتی.
ای حسین، تم شجاعت سے بھی تنہا ہو.
و در گوشه روشن وجدان تاریخ به نظاره ایستاده.
اور اے حسین، ہمیں معلوم ہے کہ تاریخ کے روشن وجدان کو دیکھنے کے لیے آپ نظارہ گر ہیں.
برای چه؟ برای پاسداری از حقیقت.
اور آپ کی یہ نظارہ گری حقیقت کی پاسداری کے لیے.
و صداقت حسین جان.
اور صداقت کی نگہداری
کے لیے شیرین ترین لبخند بر گوشه اراده توست.
اور اے حسین، صداقت تمہارے چہرے پہ سجنے والا خوبصورت مسکراہٹ ہے.
چنان تناوری جو بلند.
اے حسین، تو اتنا بلند اور رفیع ہے
که به هنگام تماشا کلاه از سر کودک عقل می افتد.
که عقل تمہاری بلندی کا کے لیے نظارہ گر بننا چاہے تو عقل کے سر سے امامہ گر جائے.
و نام تو ای حسین خواب رو برهم می زند.
اور اے حسین، تیرا نام ہی ایسا ہے کہ جو معرفت کے ساتھ تمہارے نام لے لے تو اسے نیند نہیں آ سکتی.
آب را طوفان می کند.
اے حسین، پانی میں طوفان تمہارے نام سے وجود میں آتا ہے.
کلامت قانون است.
حسین، تم نے جو کہا وہی قانون ہے.
و خرد در مساف تو جنون.
اور اے حسین، عقل تمہاری نسبت اگر اسے دیکھا جائے تو تمہاری نسبت عقل جنون ہے.
و مرد در پنجه توانای تو همچون مگسی که کودکان به بازی او رو در دست میگیرند.
اور موت تمہارے توانا ہاتھوں کے اندر اس مکھی کی طرح سے ہے کہ جیسے بچے اسے کھیلنے کے لیے اپنے مٹھی میں بند کر چکے ہو.
و یزید بہانے.
اور اے حسین، یزید تو ایک بہانہ تھا.
دستنال کثیفی که خلط ستم رو در آن تف کرد.
کیا بات ہے کہ یزید وہ گندا رومال ہے کہ تم نے اپنے لعاب دہن اس میں نہایت حقارت کے ساتھ تھوک دیا ہے.
و به زبال دان تاریخ افکندی.
اور تھوکنے کے بعد اسے کچرا کنڈی میں تم نے پھینک دیا ہے.
تو در متن خدا جاری هستی که سار اللہی.
اے حسین، تم متن خدا میں واقع ہو چکے ہو جب تو تمہیں سار اللہ کہا جاتا ہے.
یا ذبیح اللہ، تو اسماعیل برگزیده خدایی.
اے ذبیح اللہ، خدا کے برگزیده اسماعیل آپ ہیں.
و رویای به حقیقت پیوسته ابراهیم.
اور حضرت ابراهیم کی کے خواب کی تعبیر آپ ہیں.
کربلا میقات توست.
اور کربلا تمہاری میقات ہے.
محرم میعاد توست.
اور محرم تمہاری میعاد ہے.
و تو نخستین کسی هستی که ایام حج را به 40 روز کشاندی. و اتممناه به عشر.
اور اے حسین، تو وہ پہلا فرد ہے کہ جس نے ایام حج کو 40 دنوں کا بنا دیا.
حسین جان، در حسرت این نکته خواهم سوخت.
اے حسین، اس نکته کی حسرت میں میں جلوں گا ہمیشہ.
کہ حج رو نیمه تمام رہا کردی.
کہ تم نے حج کو نیمه تمام رکھ دیا.
اسلام حجر رو وانهادی.
اور حجر اسود کو استلام نہیں کیا.
و در کربلا با بوس از لب خنجر به اتمام رساندی.
اور اس استلام حجر کے بجائے خنجر کو تمہارے گلے نے چوم کر اس استلام حجر کو اتمام کر دی.
مرگ تو مبدع تاریخ.
حسین، تمہاری شہادت تاریخ کی ابتدا ہے.
و آغاز رنگ سرخ.
اور یہ تاریخ رنگ سرخ کی ابتدا.
و معیار زندگی.
اور معیار زندگی کی ابتدا.
ای قطی، بعد از تو خوبی سرخ است.
ای راه خدا کے شہید، تمہارے بعد
و گرگه
راستہ ہمیشہ سرخ رہے گا.
و گرگه بر تو سوک شمشیر است در راه مبارزه خدا که قصدشان داده.
اور تم پر رونا دشمنوں کے اوپر کھچی ہوئی تلوار بن جاتی ہے. کہ جس کا شاہل آج غزہ ہے
که غزه نشان داده و ما نشسته ایم و گریه می کنیم. گریه ای که خنجر نیست، تیزی ندارد، برندگی ندارد.
اور ہمارا گریہ کبھی کبھی گریہ بے تیغ ہے کہ جس میں کوئی بریدگی کی قوت نہیں اور جس میں کوئی دھار نہیں جو دشمن کو کاٹ سکے.
و قامت توشی سفر حسین جان،
اور اے حسین تمہارا غم ہم جیسے مسافروں کے لیے توشی سفر ہے.
رود خونت، دریای خونت راهیست که فقط به خدا منتهی میشود.
اور اے حسین ہم جانتے ہیں کہ تمہارے خون کے دریا کی انتہا خدا تک ہے.
ای باغ بینش، ای باغ بینش،
اور اے علم و بینش کے باغ،
ستم دشمنی زیباتر از تو ندارد
کہ ستم کے لیے تم سے زیادہ خوبصورت کوئی دشمن نہیں.
و مظلوم یا ولی آشناتر از تو ندارد،
اور تاریخ میں ہر مظلوم کے لیے تم سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں.
حسین جان تو کلاس فکردہ تاریخی،
اور اے حسین ہم جانتے ہیں کہ پوری تاریخ کو نچوڑا جائے تو وہ اس کی کلاس آپ ہیں.
قیام تو مساف نہیں، بس مساف کردہ.
اور تمہارا قیام، تمہارا قیام جنگ نہیں ہے،
مساف نیست، منظومه بزرگ هستی،
بلکه عالم هستی کے لیے منظومه بزرگ ہے.
حسین جان پایان سخن پایان من است، تو انتها نداری.
اے حسین اگر گفتگو تمام ہوتی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میرے فهم و ادراک کی انتہا ہوگی. آپ ایسے نہیں ہیں کہ گفتگو تمام ہو جائے.
حسین جان این وضاحت من ناچیز بود که تو عنایت
کردی. اوه حسین یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ میری ناچیز بضاعت ہے، وہ بھی آپ کی عطا کردہ ہے.
قربان تو، قربان تو، به ابی انت و امی آبا عبدالله،
تم پر جانے نصار ہوں اے آبا عبدالله.
برگردیم به بحث خودمون،
پلٹ جائیں اپنی گفتگو کی طرف.
و اون اینکه مباحثی رو پشت سر میگذاریم، میرسیم به بعد از مرگ.
کچھ ابحاث سے صرف نظر کرتے ہوئے بعد از مرگ تک پہنچتے ہیں.
و اون این آیه شریف است که ثم اماته فهو برحمه،
جس کی طرف اشارہ یہ آیت کر رہی ہے کہ ثم اماته فاقبره، انسان کو ایک زندگی مادی دینے کے بعد خدا اسے موت دیتا ہے پھر قبر پہنچا دیتا ہے.
او یادتان باشد گفتیم که قبر ما معنا میکنیم به این قبر معمولی که جسد رو در اون میگذارن. اسامی مختلف هم داره در اردو و فارسی و عربی.
پہلے بتایا گیا ہے کہ قبر ہماری تعبیر کے مطابق اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر جسد انسان کو رکھا جاتا ہے.
مویدون یہ اتنا غلط نیست به اعتبار اینکه جسد در اونجا،
یہ استعمال غلط نہیں ہے، یہ اس اعتبار سے کہ جسد انسانی کو وہاں رکھا جاتا ہے اس لیے قبر کہتے ہیں اس کو.
اما ما دو تا مرحله دیگر داریم که اون دو مرحله دیگر، یا یک مرحله دیگر داریم که اون یک مرحله دیگر دو نام دارد در روایات و آیات.
لیکن ہمارے پیش نظر ایک اور مرحلہ ہے، اس مرحلے کے نام ہیں روایات میں بھی آیات میں بھی، اور نام ہیں
در روایات به عالم برزخ، بر عالم برزخ اطلاق قبر شده.
روایتوں میں لفظ قبر جسد کو رکھنے کی جگہ کا نام نہیں ہے، قبر عالم برزخ کے لیے استعمال ہوا ہے.
دلیل این حرف هم روایات است که من دو تا از اون روایات رو براتون عرض می‌کنم.
اور اس کے لیے دلیل کے طور پر میں دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا.
یکی القبر هو البرزخ هو القبر، این در چیزا البرزخ هو القبر
کہ ایک تو یہ ہے کہ برزخ قبر ہے، یہ صریح ہے.
روایت دوم از عمر بن یزید جزد تعبا عبدالله سوال میکنه برزخ چیست؟
راوی کا نام عمر بن یزید ہے اور اس راوی نے حضرت امام صادق علیہ السلام پوچھا کہ قبر کیا ہے یا برزخ کیا ہے؟
برزخ چی؟
برزخ کیا ہے؟
فرمود القبر حین موته الى یوم القیامه.
امام نے جواب میں فرمایا کہ برزخ اس کی موت سے لے کے قیامت تک جو قبر ہے، جہاں وہ رہتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں.
این اونجا که تو رو میبرن حقیقت درفت میشه، برده میشه.
اچھا، تو موت سے لے کے قیامت تک جسم نہیں، آپ کی حقیقت جو کہ روح ہے، وہ جہاں رہے گی روح، اس جگہ کا نام ہے قبر.
پس ما
وہی برزخ ہے.
یک جایی داریم که جسممون در اون دفن میشه، بهش میگیم بعد. یک جای دیگر هست، عالمی غیر از این عالم که حقیقت ما برده میشه، که بهش میگن قبر یا برزخ. هم یادتون باشه.
پس هماره هم جو عام متداول تعبیر ہے قبر کی، وہ بدن رکھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، لیکن روایات میں قبر اسی طرح سے روح کے رکھنے کی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس طرح لفظ برزخ استعمال ہوتا ہے.
فعلا ما بنا نداریم وارد بحث برزخ بشیم. اون چی که بحث میکنیم راجع به همین قبری است که فعلا هست.
اور سارے دست ہم برزخ کے حوالے سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے ہیں، جو گفتگو کریں گے وہ اسی بدنی قبر کے حوالے سے گفتگو کریں گے،
او رو بعدن بحث میکنیم مفصلا.
اور برزخ کے حوالے سے گفتگو آئے گی اور وہ کافی تفصیلی گفتگو ہے.
خب میدانید به خاک سپردن مردگان از سنن کهن در تاریخ بشر.
آپ یہ جانتے ہیں کہ بشر کی دیرینہ تاریخ میں سے ہے کہ وہ اپنے مردوں کو دفناتے ہیں،
قبرستان داشتن، مردہ رو خاک کردن، بین اقوام وحشی هم بوده.
کہ وحشی قوموں میں بھی اگر کوئی مرتا تھا تو اسے لے جا کے دفناتے تھے.
من تو ہر گروہی آداب و رسوم خودشون رو دارم.
ہاں، دفنانے کے آداب و رسوم الگ الگ ہیں.
حتی شما به قرآن که مراجعه میکنید، اون وقتی که جناب آدم اومد توی دنیا و جریان حابیلی و قابیلی درست شد و همینطور این جریان ادامه داره، میبینیم اینجا دعوا درست شد، یکی زده دیگری رو کشته، حالا میخواد چه کار کنه؟
زمین پر انسان کی سب سے پہلی آبادی حضرت آدم اور حوا اور حابیل اور قابیل. آدم و حوا کے ان بچوں کے درمیان ایک جھگڑا رونما ہوا، ایک نے دوسرے کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے میں کیا کروں.
حالا زیادہ کشتے برادر شو چکنے دوشش گذاشته، از این طرف به اون طرف داره میره، مدتی رو دوشش بوده، چیکار کنم؟
بھائی کو قتل کرنے کے بعد اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے میں کیا کروں. ابھی اپنے کاندھے پہ اٹھائے ہوئے
خدا
اس طرف کبھی اس طرف جا رہا تھا،
دو تا قراب رو فرستاد با هم دعوا کردن، یکی زد دیگری رو کش. این قراب معنیش این کلاغ نیست، یادتون باشه؟ این نیست که اینجا کلاغایی هستن سیاه سیاه، پاهاشون قرمز، نوکیشون هم قرمز، کلاغای خاصی هستن. غراب اون
اصلا غراب کا لفظ اردو میں جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو کوا کہا جاتا ہے، اور کوا کہنے سے ہر شہر میں جو کالے پرندے ہیں اس کو کوا سمجھتے ہیں، مثلا ہمارے ہاں جو کوا ہے، جبکہ غراب ایک خاص کالے پرندے کا نام ہے، یہ نہیں ہے جو اس شہر میں
دورائم نہیں، سیاہ ہے سیاہ
وہ، چونکہ یہاں پر جو کوے ہیں وہ سینے سے آگے تھوڑے سے سفید ہیں، اور جو غراب کا لفظ جس کے لیے ہوتا ہے وہ مکمل کالا ہے، اس کی چونچ سرخ ہے اور پاؤں سرخ ہے، اس کو غراب کہتے
ہیں، وہ غراب ہے.
تو خدا نے دو غراب کو بیچا،
اگر ایک زیادہ دیگر رو کشتے شروع کرد دفن خاک رو عقب زدن رو دفن کردن،
تو این دو کهو میں بھی لڑائی ہو گئی. یہ دیکھ رہے ہیں قابیل، دیکھ رہے ہیں کہ اس دیکھ رہے ہیں کہ دو کہوں میں لڑائی ہو گئی، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، قتل کرنے کے مار دیا، مارنے کے بعد اپنے پنجوں سے زمین کو کھودا اور کھود کے اس مرے ہوئے کو اس کے اندر ڈال دیا.
این آقایی که برادرشو کشته کو یا ویلت عجل سو انکونه نسل غزل قراب، بعد من چقدر بزبخته، من به اندازه این قراب هم نمی فهمم.
قابیل نے کہا، یہ قرآن میں ہے، کہ موفائی ہوں مجھ پر، میں کتنا برا ہوں کہ اس کفے کے برابر بھی سمجھ نہیں رکھتا تھا، اس کو قتل کرنے کے بعد میں کہاں لے جاؤں.
فَأُوَارِ سَوَاتَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ.
پھر اس نے بھی کفے کی تقلید کی، اس کی طرح سے عمل کیا اور اپنے بھائی کے جسد کو زمین میں دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد ندامت سے بیٹھا.
در مسئلہ این قراب بعضی از مفسرین عملا یه حرفایی دادن، حرف هم درسته ها، گفتن اصلا این تصادفی هم بودید تا بیان دعوا بکنن، اینا مبعوث میشن برای دعوا که این آقا رو تعلیم بدن، پس این دعوا کلاس تعلیمه، این
قابل بود،
قابل بوده.
مفسرین نے لکھا ہے اور بجا لکھا ہے کہ یہ جو قووں کی لڑائی تھی قابل کے سامنے، یہ اتفاق نہیں تھا، ایکسیڈنٹ کی ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ خداوند متعال نے قابیل کو سکھانے کے لیے کلاس اس طرح سے رکھی تھی. اس پرندے کے ذریعے سے یہ سمجھے،
ولی به ذهن من آمد که نه، یه معنای دقیقی که یک تنبیه اجتماعی درش باشه به اون که مردم ببینید منشأ این کشتار جهالت بوده، این بچه این انقدر جاهله که نمیفهمه چگونه دفن کنه، اگر جاهل نبود چنین قتلی رو انجام نمیداد.
آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بات میرے سمجھ میں آتی ہے وہ اس سے ذرا باریک ہے، وہ یہ کہ نسل انسانی کو خدا سمجھانا چاہتے تھے اس واقعے کے ذریعے سے کہ لوگوں، لڑائی اور جھگڑا کی بنیاد جہالت ہے، جہالت جہاں ہوگی وہاں ایسا ہوگا، اگر جہالت نہ ہوتی تو اس کے بعد کا عمل اس کی سمجھ میں آنا چاہیے تھا، اس کے بعد کیا کرنا ہے. جو بات کے عمل کا نہ سمجھنا دلالت کرتا ہے کہ جاہل ہے، اور یہ قتل بھی اسی جہل کے بنا پر وجود میں آیا ہے.
پس منشأ خیلی از این مسائل جہالت هاست، نادانی هاست.
بس سمجھ میں آتا ہے کہ اس قسم کے بہت سارے مسائل جو رونما ہوتے ہیں وہ نادانی اور جہالت کے بنا پر رونما ہوتے ہیں.
نکته دومی که از آیه استفاده میشه این فاصبح من النادمین، که وجدان اخلاقی در این آدم جاهل هم نمورده.
دوسرا نکته اور بہت خوبصورت نکته ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے وجود کے اندر ایک ضمیر ہے، اس کا نام وجدان اخلاقی رکھا جاتا ہے، فارسی میں وجدان کہتے ہیں اور اردو میں ضمیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک اخلاقی ضمیر ہے. یہ اخلاقی ضمیر جاہلوں میں بھی مری ہوئی نہیں ہوتی ہے،
همه دارن.
چون کی اس نے بھائی کو قتل کرنے کے بعد دفنانے کے بعد ندامت کا اظہار کیا. یہ شخص جاہل کہ جس نے جہل کے بنا پر ایک ایسے عمل کو انجام دیا اور نادیم بھی ہوا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ وجدان یا وہ ضمیر جو اردو میں اگر ترجمہ کریں تو اخلاقی ضمیر اس میں ہے.
پس از کلام گرفته تا انسان مرداشون رو دفن میکردن.
اچھا بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بات یہ بتانا چاہ رہے تھے آقا کہ انسان بھی اور کفے بھی اپنے مردوں کو دفناتے ہیں.
منتها در گوشه و کنار عالم ملل و اقوامی هستن که مردهاشون رو میسوزونن.
البته دفنانے کے اس عمومی فرہنگ اور کلچر میں کہیں کہیں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بہت کم تعداد میں وہ اپنے مردوں کو دفنانے کے بجائے جلاتے ہوں. یہ ممکن
یا خودش وصیت میکنے یا ثقافتشون اینه مثل ہندوستان.
یا مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ مجھے جلا دو یا پھر اس علاقے کا کلچر یہ ہے جیسے ہندوستان میں.
بعضی ها خیال میکنن این نحو سوزاندن بهداشتی تره.
اچھا جناب دفنانا یا جلانا حفظان صحت کے لحاظ سے کونسا مفید ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مردے کو جلانا حفظان صحت کے لیے زیادہ مفید ہے تا دفنانے کے لیے.
اگر بخواییم جامعی داشته باشیم که امراض عفونی است مصری در اون جامعه کم می شود بسوزونیم خیالمون راحت.
وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاشرہ کی جس میں جراثیم یعنی مردے سے پھیلنے والے جراثیم پیدا نہ ہوں اور واگیر بیماریاں اور سرایت کرنے والی بیماریاں رونما نہ ہوں تو اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ جراثیم جہاں سے پیدا ہونے کے امکان ہیں اسی کو جلا کے ختم کر دو.
در حالی که اینا توجه ندارن که با این کار و سوزاندن مقداری از عناصر و مواد انسانساز و حیوانساز رو دارن نابود میکنن.
حالانکه یہ جراثیم کو تو ختم کر رہے ہیں جلا کر لیکن اس کے ساتھ ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ بعض حیوانوں کی زندگی پیدا کرنے والے کچھ عناصر اسی بدن انسان میں ہیں. ان کو جلانے اس بدن کو جلانے کی وجہ سے وہ ان حیوانوں کے مفاد میں جو عناصر تھے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں.
اگر بنا بود کہ ہمیں انسانوں رو بسوزونن
اگر سب انسانوں کو جلایا جائے
زمین از ذخائر طبیعیش تقریبا کم می شد.
تو زمین کے لیے کچھ ذخائر طبیعی یعنی جسم یعنی مردوں سے پیدا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے.
آقا فسفر آهن منیزیوم روی و و و و همه این ها میاد دو مرتبه میشه میوه و سبزی و اینا من و تو میخوریم میشیم این دیگه حیوانات میخورن میشن اون. اگر بنا باشه تعطیل بشه بسوزونن زمین ذخایر نداره.
زمین که اندر فسفورس اور آئرن اور مختلف چیزیں جو انسان کے بدن سے زمین میں منتقل ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں زمین سے پودے اگتے ہیں درخت اگتے ہیں اور درخت پر میوے لگتے ہیں اور پودوں کو جانور کھاتے ہیں پھلوں کو ہم کھاتے ہیں تو ہمارے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی منشأ حیات ہے یہ.
خلاصه به شکل ما داریم آبا و اجداد خودمون رو به شکل میوه میل میفرماییم.
مختصر یہ کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے ذریعے سے پھل کی صورت میں کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں.
مثلا در فصل خزان که برگ ها میریزن در فصل خزان که
مثلا خزان کے مہینے میں خزان سمجھتے ہیں نا جب گرمیاں ختم ہوتی ہیں خزان کے مہینے میں جب پتے جھڑتے ہیں
خود این برگ ها که وارد زمین میشن بعد از مدتی مبدل به یک کود بسیار مفید میشن.
یہ جھڑے ہوئے پتے جو زمین کی مٹی کے نیچے دب جاتے ہیں تو یہ پتے کچھ عرصے کے بعد بہت ہی مفید کھاد کی صورت میں وجود میں آتے ہیں.
پس اگر بنا باشد همه عالم مرده هاشون رو بسوزونن، زمین مقدار عمده از مواد طبیعی خودش رو از دست میده، باید دفع میکرد، باید برگرده.
که اگر تمام مردوں کو جلا دیا جائے تو زمین کے لیے جو زمین کی زرخیزی کے لیے جو ضرورت کی مواد ہیں وہ فراہم نہیں ہوں گے.
این مال هندوستان. مجروس در ایران کار دیگری میکردن، دخمه میساختن زیر زمین یا زیر زمین یا جایی رو به عنوان سقف درست میکردن و جنازه ها رو میگذاشتن در همون اتاق در بیخ خونه یا زیر زمین یا تو خونه.
وہ مسیح مجوس ایران میں مردے کے لیے ایک سٹرکچر بناتے تھے، ایک چیز بناتے تھے کہ اس کے اوپر مردہ رکھیں، رکھنے کے بعد یا اپنے گھر میں زمین کے نیچے
یا کسی سرداب ہونا تھا
خبر نہیں، ہاں سرداب کی طرح سے کمرہ ہو نیچے وہی اسی پر رکھتے تھے یا پھر کہیں اور کسی اور جگہ پر اس کو رکھتے تھے پارسی
یا آره یا جایی رو درست میکردن در بیرون شهر جنازه رو میذاشتن اونجا کلاغا بیان بخورن
یا شهر سے باہر دور کوئی ایک جگہ مخصوص کرتے تھے کہ وہاں پر مردوں کو رکھا جائے
و بعد از مدت
کوے اور دیگر پرندے آئیں اور انہیں نوچ کے کھا لیں.
بعد از مدتی هم که میدیدن بوی تعفن افتاده میامدن آتش میزدن
اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب ان کا گوشت پرندوں نے کھا لیا ڈھانچہ خالی رہ گیا تو اسے جلاتے تھے.
اما در اسلام مسئلہ غیر اینه،
لیکن اسلام نے اس طریقے کو بھی اور اس طریقے کو بھی پسند نہیں کیا، نہ ہندوستان کے طریقے کو نہ مجوسیوں کے طریقے.
قبل از اسلام در عرب ها دفن مرسوم بوده،
البته قبل از اسلام بھی عربوں میں جو ثقافت تھی وہ ثقافت یہ تھی کہ اپنے مردوں کو دفناتے تھے.
ولدا ایک روایت ہے حضرت صادق سلام الله علیه
اسی لیے امام ششم سے ایک روایت ہے
قال العرب فی الجاهلیه کانت اقرب الی الدین الحنیف من المجوس،
تاکہ زمان جاہلیت کے عرب مجوسیوں کی نسبت دین حنیف کے زیادہ قریب تھے.
وکانت المجوس ترم الموتا فی السحاری و النوابیس، مجوس کارشون این بود یا در فضای آزاد رها میکردن یا تو دخمه. نوابیس یعنی دخمه هایی، اتاقی که در زیر نوابیس زیر زمین نیست، اتاق که در زیر زمین درست
کہ امام صادق کے کلام ہی میں ہیں کہ مجوس ایسا کرتے تھے کہ اپنے مردوں کو یا شہر سے باہر کسی مخصوص جگہ میں اس تابوت جیسی چیز کے اوپر رکھتے تھے تاکہ جانور اسے کھا لے، یا زمین کے نیچے ایک جگہ مخصوص کر لیتے تھے مردوں کے لیے وہاں پر رکھتے تھے.
والعرب توالیها فی قبورها و تلحد لها و کذلک سنۃ الرسول،
اور عرب اپنے مردوں کو زمین میں دفناتے تھے اور ان کے لیے لحد بھی بناتے تھے. اسلام میں بھی ان کے لیے لحد بنایا جاتا ہے، عرب بھی اسی طرح لحد بناتے تھے اس کے لیے مردوں کے لیے.
شاید از آیه‌ای بشود تکلیف دفن رو معین کرد.
از آیه‌ای
خب دفن کا حکم پتا چل گیا کہ قبل از اسلام سے ہے، لیکن اسلام نے بھی اسی حکم اور اسی کی تصدیق کی اور امضا کیا ہے. تو اب قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے کہ جس سے دفن کا استفادہ ہم کر سکیں، دفن اموات کا؟ فرماتے ہیں ہاں ایک آیت نظر آتی ہے اسی
وَتَلَى الْإِنسَانِ مَا أَكْفَرَهُ مرده با این انسان. چه چیز رو این چنین کرده که کفر میبرده؟ یادتون باشه؟
اچھا قتلا یہاں پر یعنی اس کو مر جائے بد دعا کے معنی میں ہے، کیونکہ جس سے آغا نے کہا مردہ باد بہت اچھا ترجمہ کیا کہ انسان مردہ باد مر جائے انسان،
چلو فکر نہیں کرے
کیوں نہیں سوچا اور کافر ہوا،
مر فکر نہیں کرے
کس چیز نے اسے کافر بنا،
من ای شیء خلقا من نطفة خلقا،
اس نے سوچا کیوں نہیں کہ اس کی تخلیق کس سے ہوئی، تخلیق اس کی نطفے سے ہوئی، جواب بھی وہی پر
دقت کنے کفران نکنے
اپنی تخلیق پر غور کرے اور خدا کی عطا کی کا انکار نہ کرے،
ثم السبیل یسر،
پھر اس کے لیے خدا نے راہیں کھولی،
ان راہ خروجش رو یاد داده از رحم مادر بهش توجه داد، چجور بیا بیرون،
وہ نطفہ جو رحم مادر میں ٹھہرا وہاں پر جنین بنا، اس جنین کو نکلنے کا راستہ خدا نے سکھا دیا،
اینا ہمیں
کا نکلنا
ہے، یاد تم باش اینا ہمیں محشیت الہی، یاد تم باش درست ہے نا،
یہ محشیت الہی سے
بہرحال الہیت سے نا داره به خودش نسبت میده، خدا داره به خودش نسبت میده، من ایش این خلقه من نطفه خلقه فقط دره ثم السبیل یسره، تا اینجا پس مشیت و اراده خدا بر اینا تعلق گرفته، ثم اماته بر اینا مشیت فاقبره، وحدت سیام استفاده می شود که یک تکلیف هست، یک وظیفه هست
که پھر ثم پھر ایک مدت گزری دنیا میں آیا، مدت گزری اور اسے خدا نے موت دی، ایک حقیقت کا اظہار ہے موت، پھر فاق برا پھر اسے قبر تک پہنچا دیا،
خب
بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں دفنانا ایک تکلیف ہے، ایک ذمہ داری ہے،
یعنی ان کے بشر نیاز به این مرده داری، اینو باید دفن کنی، بعد که دفن شد تجزیه بشه، بعد از تجزیه شدن عناصر موجود در او جذب خاک بشه، بعد دانه بکارن، دانه گندم شود، درخت شود، تو بخوری و رشد کنی،
یعنی ای بشر یہ جو انسان کو موت دینے کے بعد قبر پہنچانے کا جو حکم ہے، یہ حکم بے حکمت نہیں ہے، ایک حکمت کے ساتھ ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ مردے کے جسم میں موجود جو عناصر ہیں وہ عناصر زمین کا حصہ بن جائیں، اور زمین کا حصہ بننے کے بعد زمین میں زرخیزی پیدا کریں، اس زرخیزی کے ذریعے سے اگر تم نے کسی دانے کو زمین میں کاشت کیا تو وہ دانا یا پودا بنے یا درخت بنے، پودا بنے تو جانور کا کام آئے، اور اگر کبھی کبھی انسان کا بھی جیسے گندم انسان کا کام آتا ہے، اور اگر درخت بنے تو اس کے پتے جانوروں کے کام آ جائیں، پھل آپ کے کام آ جائیں،
صحیح ہے صحیح ہے،
نعرہ سلام
ممنوع، در دخم گذاشتن ممنوع، در سهاری و نوابیس گذاشتن ممنوع،
پس نه هندوانه طریقه اسلام کے پاس قابل قبول ہے، نہ مجوسانہ طریقہ اسلام کے پاس قابل قبول ہے، دونوں طریقے ممنوع ہیں،
یک ثقافت دیگری هم در دفن هست، کلام
دفن میں ایک اور کلچر بھی ہے کہ اسے ابھی بیان کریں گے،
با گذشت زمان آقایون متمدن شدن،
زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ متمدن ہوئے،
چیکار میکنن؟ یک صندوق منبت کاری شده آنچنانی درست میکنن، ما شاءالله آقا یا چی رو میخوابونن در او طلا و جواهر، لباس های زینتی،
ماشاءالله برمیدارن چی رو؟ اموال رو، اموال عمومی رو دفن میکنن.
اس کلچر میں یہ ہے کہ مرے ہوئے انسان کو دفناتے تو ہیں لیکن ایک خوبصورت بکس کہ وہ اتنا سجاتے ہیں کہ زندے بھی شاید اس میں جانے کا شوق کریں، وہ سجاتے ہیں اور اس کے اندر اس کی قیمتی سامان اس سے متعلق سونا چاندی جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کے اندر ڈال کے دفنا دیتے ہیں.
الان بعضی از آقای شما تو اخبار رسانه ها میشنوید که بله حفاری کردن اونجا، کوزه ای در آمد، لیره ای در آمد، سکه ای در آمد، چه در آمد، اینو عجب تر شده.
اچھا آج ایک صنعتی بھی ہے کہ زمین کھود کے گزشتگان کے ان تمدنوں کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس زمانے کا تمدن کیسا تھا. تو اس زمین کو جب کھودتے ہیں تو قبرستانوں کو، تو اس ان قبرستانوں کے اندر مردوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. مٹی کے بنے ہوئے برتن مل جاتے ہیں، کبھی سونے کے سکے مل جاتے ہیں، کبھی زیورات مل جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ملتے رہتے ہیں.
این کاران میکردن برای چی؟ حب شهرت داشتن. اون معشوق میشه آقا اینا مردشون اینطور دفن کردن.
اچھا یہ کام کیوں کرتے تھے؟ یہ کام اس لیے کرتے تھے کہ اپنی جو زندہ لوگ ہیں نا وہ اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنے مردے کو اتنے اجلال اور احترام اور اکرام سے دفنا دیا کہ اتنے سارے موتیاں اس کے ساتھ تھی، اتنے سارے مثلاً یاقوت کے پتھر تھے، اتنے سارے یہ ان کے ساتھ دفنا دی.
خود نمائی کردن، تفوق طلبی،
کہ وہ بلندی طلبی یا برتری طلبی کے شوق میں یہ سارے کام.
یہ مرتبہ آقا سی تا گوسان رو داری قربان میکشه، قربتن الالله یا قربتن الى خودت.
اور یہ کسی نہ کسی شکل میں ہمارے عبادات میں بھی سرایت کر گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں صاحب نے 30 بکرے کاٹے قربانی کے دی،
بعد تو 10 روز بوئے کبابش ہمہ رو گیج میکنه.
اور 10 دنوں تک آپ دیکھتے ہیں کہ اس گلی نے پوری کباب کی بو پھیلی ہوئی ہے.
بعد ہم یہ قربتن الالله، نہ قربتن الى خودت بابا.
پھر اس قربانی کو کہتے ہیں قربانی، نا قربانی نا قرب کا ذریعہ
قربانی ہے، اما قربانی برای خود آقا
خدا سے قریب کرنے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے.
درست،
نہ خود کو خدا سے قریب کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے.
اینها بعضاً یا لباس های قیمتیه فرد رو بهش میپوشونن دفنش میکنن، بعضاً میان طلا و جواهرات، طلا و جواهرات عجیب غریب میذارن توی قبر.
تو یه مرده کے ساتھ سونا چاندی اور قیمتی پتھر وہ رکھتے تھے،
اسمش هم میتونن احترام به انبا،
اور اس کا نام وہ رکھتے تھے کہ احترام میت.
درست،
مرده کا احترام.
در چند سال قبل روزنامه یه چیزی رو نوشتن،
آپ فرماتے ہیں کہ چند سال پہلے اخباروں میں ایک خبر آئی
کہ در مصر در حین حفاری کردن به یک سردابی رسیدن، دخمه رسیدن.
مصر میں کھدائی کے دوران ایک ایسے سرداب یا مردوں کو رکھنے کی جگہ تک پہنچ گئے،
یہ جسد مومیائی رو دیدن کہ فقط دو تا چشمش معلوم ہے.
ایک مومیائی شدہ جسد مل گیا ان کو کہ اس کے آنکھیں نظر آتی تھیں.
دیوار این سرداب را از طلا گرفته بودن.
مردوں کو رکھنے کے لیے جو جگہ بنائی گئی تھی وہ جگہ ایسی تھی کہ اس کی دیوار سونے کی تھی، چاروں طرف کی دیواریں،
در کنار جسد اشیاء قیمتی گذاشته بودن
اور اس مردے کے ساتھ قیمتی چیزیں تھیں،
تخت و تاج مزین به جواهرات گذاشته بودن. اینا الان هست اون موزه تو مصر هست، الان آوردن
تاج شاهی که اس تاج میں قیمتی ترین پتھر جڑے ہوئے تھے،
سکه‌های بزرگ و کوچک.
اور وہ تاج بھی ایک تاج نہیں، متعدد تاج، چھوٹے بڑے مختلف تاج ہیں.
یک شمشیر گران قیمت که دسته او مرصع به جواهرات بوده،
که ایک بہت ہی قیمتی تلوار بھی ان کو مل گئی کہ اس کے دستے پر قیمتی ترین پتھر لگے ہوئے تھے.
بعد از بررسی های متعدد به این نتیجه رسن که این آقا فرعون معاصر موساست.
تحقیق که بعد پتا چلا یه ابی ہیں، یعنی یہ جسد ابھی بھی ہے اس میں میوزیم میں، کہ تحقیق کے بعد پتا چلا کہ یہ موسیٰ کے دور کا فرعون ہے. فرعون جو ہے نا فرد کا نام نہیں ہے، ان کے عہدے کا نام ہے، لہذا وہ فرائنہ کہتے تھے، تو اس لیے آگاہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کے دور کا فرعون ہے.
خب یه سر آورد من این تلفون آقای وزیری صدای کرد که من هم داشت حواسم پرد می شود. خب آقای وزیری همه بعدن هم میگه که تقاف ببندید تلفون رو آف کنید.
خاموش که بود اما نمرده بود.
ثم اماته فأقبر. باید ببینید اونجا بگذارید مقبول بشه دیگه تکون نخوره. خب
حالا دیدن این آقا اونه، طلایی که بر دیوار دفن اینها چی کردن 70 من بود، یعنی 210 کیلوگرم طلا.
یه من جو ہے نا پاکستانی من نہیں ہے، ایران من ہے، ایران کا من ہے، کہ 210 کیلو 210 کیلو 70 من ایرانی 210 کیلو ہوتا ہے.
این آقای فرعون
من تقریبا 3 کیلو کا ہے.
این آقای فرعون که مومیایش کردن و گذاشتن اونجا،
یه کس کا ہے؟ ہمارا تمہارا کیا؟
عمر چه
چیزه؟ الله
محمد و
محمد. در لحظات آخر اون وقتی که بنی اسرائیل رو تعقیب کرد، بنی اسرائیل دریا براشون شکافته شد، رفتن وسط دریا، فرعون هم خیال کرد برای اونم دریا شکافته شده، آمد و غرق شد.
بنی اسرائیل مصر سے نکل رہے تھے اور رود نیل نے ان کے لئے راستہ بن گیا، اس راستے سے بنی اسرائیل کے افراد نکل گئے، فرعون اور فرعون کا لشکر بھی ان کا پیچھا کرتا ہوا دریا میں کود پڑا. انہوں نے سوچا کہ شاید ہمارے لئے بھی راستہ کھلا ہے،
اور
جب دریا میں گزر گئے تو پانی بہ گیا.
وجاوزنا بنی اسرائیل البحر.
اب قرآن
اتبعهم فرعون و جنوده بغیا و عدوا،
کہ ہم نے بنی اسرائیل کو پانی سے گزارا اور فرعون اور اس کے پیروکاروں نے ان کا پیچھا کیا، جن کو ہم نے گزارا تھا ان کا پیچھا کیا.
حتی اذا ادرکه القرح قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین.
بله،
کہ جب اس کو پانی کے لپیٹ میں غرق کرنا شروع کر دیا تو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں کہ جس کی پرستش بنی اسرائیل کر رہے ہیں.
یہ قرآن خیلی لطیفہ ہے. الان وقت اسیت غرق حالا که داری قرد میشی میگی آمن تو وقت اسیت قرد جایش نیست. حالا
قرآن کہتا ہے کہ اب یہ سب کر رہے ہو کہ جب تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور جب تمہارے ہاتھ میں تھا تو تم باغی تھے.
لکنت من المفسدین،
اور تم مفسد تھے، فساد
کرنے والے. فلیوم، یہ خیلی لطیفه،
فلیوم ننجی کر به بدنک، ما این بدن تو رو از دریا میندازیم بیرون تا در دست مردم قرار بگیره. لتکون لمن خلفک آیه، برای که بابرا آینده ها تو نشانه و عبرت بگیرون.
که قرآن کہتا ہے که اب ہمیں، اب ہم تمہارے بدن کو بچائیں گے، بدن کو، ہاں تمہارے بدن کو بچائیں گے اور تمہیں دریا سے باہر نکالیں گے، تاکہ لوگ تمہیں محفوظ رکھیں اور تمہارا یہ بدن آنے والوں کے لیے بعد کے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان رہے.
وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. مجھے کنی مبارک نہ مبارک الہام
کیا بات ہے. کہتا ہے کہ بہت لیکن ہم کیا کریں, قرآن کہتا ہے لیکن ہم کیا کریں کہ بہت سارے لوگ ان نشانات کو دیکھ کے بھی ہوش میں نہیں آتے ہیں. جیسے وہ فرد کی جس کا نام مبارک ہے اور خود نامبارک ہے,
اون وقت
وہ عبرت نہیں حاصل کر رہا ہے.
اون وقت فرعون عبرت و الان عبرت ہے.
تو فرعون ہر زمانے کے لیے عبرت ہے.
بابا ببینید این میلیون ها نفر وارد مصر میشن, اهرام مصر رو میبینن, جنازه های مومیایی شده رو میبینن, اما عبرت نمیگیرن.
مصر که میوزیم میں سالانہ ہزاروں لوگ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں فرعون کو دیکھتے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے کہ یہ کیا تھا اور آج کیا ہے.
مبارک عبرت بگیر, خیانت نکن.
مبارک کو عبرت حاصل کرنا چاہیے اور خیانت نہیں کرنی چاہیے.
مبارک ما داریم نگاه میکنیم, تو تخت دیدیو, من بخت واژگون از تخت.
بعض لوگ گذشتگان کے آثار کو دیکھتے ہیں تو وہ تخت کو دیکھتے ہیں. مبارک ان میں سے ہے جو تخت فرعون کو دیکھ سکتا ہے لیکن اس کے الٹے ہوئے بخت کو نہیں دیکھ سکتا ہے.
ببین بخت واژگون او رو ببین, تو ہم واژگون میشی.
کہ ہر ظالم حکمران ایک دن الٹ جائے گا جس طرح سے فرعون الٹ گیا.
تو نقش ظاہر و من نقش ناتوان دیدم. ببین ناتوان افتادن اونجا.
کہ تم فرعون کے جسد کو دیکھتے ہو لیکن جس کے پاس عبرت کی نگاہیں ہیں وہ فرعون کی ناتوانی کو دیکھتا ہے اس جسد میں.
تو تاج دیدیو من تخت رفته بر تاراج.
جس کی نگاہوں میں جس کے پاس دیدہ عبرت نہ ہو وہ تاج دیکھتا ہے, اور جس کے پاس عبرت دین نگاہیں ہو وہ دانت کو, ہاتھی کے دانت کو کہتے ہیں, ہاتھی کے دانت کے بنے ہوئے مجسمے.
تو
دیکھنے والا اس کو ہاتھی کا دانت دیکھتا ہے اور میری نظر میں وہ ہڈی.
تو چشم دیدیو من دیدے حریزان باز.
اور جس کے پاس بینائی نہ ہو وہ فرعون کی نگاہوں کو اور نگاہوں کو نہیں آنکھوں کو دیکھتا ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ان آنکھوں میں بے نوری کتنی تھی کہ فرعون بن گیا.
ہنوز در طمع ملک جاودان دیدا.
ابھی تک میں جب فرعون کی نگاہوں میں دیکھتا ہوں اس کا ہونا مجھے نظر آتا ہے.
پس